الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت میں اس آیت کی روشنی میں زبان کے ایک سنگین گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ گناہ بہت خطرناک ہے اور آج کل اس کا بے حد رواج ہے. کوئی مجلس، کوئی محفل اس گناہ سے خالی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، جوانوں میں بھی، ہر جگہ وہ گناہ عام پایا جاتا ہے. جس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. اور بعض مرتبہ کوئی گناہ جب زیادہ عام ہو جاتا ہے تو شرم تو وہ گناہ ہی رہتا ہے، اسے گناہ ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن بعض لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یا بعض لوگ اس کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے، یا کسی خطرناک اور سنگین گناہ کو معمولی سمجھنا یہ بھی غلط ہے. گناہ تو چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لحاظ سے نہ چھوٹا چھوٹا ہے نہ بڑا تو بڑا ہی ہے. چھوٹا بھی چھوٹا نہیں، بڑا تو ہے ہی بڑا. اور یہ گناہ بہت بڑا ہے، بڑا خطرناک اور نہایت سنگین ہے، اس لیے بلا تاخیر اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور وہ غیبت کا نیا گناہ ہے، اب غیبت گناہ ہم دیکھیں کتنا ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، گھر گھر یہ گناہ ہو رہا ہے، جہاں چند افراد بیٹھے ہوں گے مرد ہوں یا عورت، وہاں اکثر یہ گناہ ہوتا رہتا ہے. نیک و بد تقریباً سبھی اس میں مبتلا ہیں الا ماشاء اللہ، اس گناہ سے بچنے والے بہت کم کوئی ملے گا. بڑے بڑے عبادت گزار، تہجد گزار بھی بعض مرتبہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حاجی نمازی بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں. علماء طلبا بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں. ایک کتاب میں ایک حکایت پڑھی تھی، ایک شخص کو فجر کے وقت الگ صبح ایک شخص ملا، اور اس کے ساتھ چند گدھے تھے، ان گدھوں کی کمر پر بھی کچھ سامان رکھا ہوا تھا. جیسے کوئی چیز بیچنے والا ہو اور فروخت کرنے والا ہو، اور گاؤں دیہات میں سبزی ترکاری اسی طرح گدھوں کی کمر پہ لاد کر مارکیٹ لے جائی جاتی ہے، وہاں جا کر بیچا جاتا ہے. اس انداز سے وہ آدمی ملا، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں شیطان ہوں. سن کر حیران ہوا کہ دو آج شیطان سے ملاقات ہو گئی. مجھے یہ ان گدھوں پہ کیا رکھا ہوا؟ کہ میرا مال ہے، فروخت کرتا ہوں. مجھے کیا فروخت کرتا ہے؟ اس گدھے کے اوپر غیبت رکھی ہوئی ہے، غیبت کا مال ہے اس پہ، اس پر حسد کا مال ہے، اس پر تکبر کا مال ہے، اس پر بغض اور کینے کا مال رکھا ہوا ہے. تو یہ سودا تو آج تک کبھی سنا نہیں تھا. وہ حیران رہ گیا کہ بھائی یہ کیسا سودا ہے تیرا، کہ یہ بھی بکتا ہے کہ مارکیٹ میں؟ ہم نے تو کبھی مارکیٹ میں کہیں دیکھا نہیں کہ یہ غیبت کی بوری ہے اور یہ حسد کا بورا ہے اور یہ تکبر کا مٹکا ہے. ہم نے تو آج تک کبھی مارکیٹ میں ایسی چیزیں بکتی ہوئی دیکھی نہیں. تو کون سی نرالے بازار میں ان کو بیچتا ہے؟ کوئی ایسی منڈی ہے جہاں یہ تیرے مال فروخت ہو جائے گا؟ میری مارکیٹ اتنی بڑی ہے، اتنے خریدار ہیں کہ جتنا مال بناؤں اتنے کم. ابھی میں یہ سامان لے کے جاؤں گا، گاہک پہلے سے منتظر ہوں گے، جاتی ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا، منہ میں منہ مانگے دام ملیں گے. وہ حیران ہوا کہ یہ کون سی مارکیٹ ہے بھائی، تیرے پاس ایسی کون سی فیکٹری ہے جہاں غیبت تیار ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور مارکیٹ بھی ایسی بتلا رہا ہے کہ جاتی فروخت. میں کہاں فروخت کرتا ہے بھائی تو یہ سامان؟ غیبت کے خریدار تو ساری دنیا میں. مسجد میں چلا جاؤں تو وہاں غیبت فروخت ہو جاتی ہے، مدرسے میں چلا جاؤں تو وہاں غیبت فروخت ہو جاتی ہے، بازار میں جاؤں تو وہاں فروخت ہو جاتی ہے، عورتوں میں جاؤں تو ہاتھوں ہاتھ مال بک جاتا ہے. اس کے خریدار تو اتنے ہیں کہ جہاں چاہے لے کھڑا ہو جاؤں، بس ایک آواز لگا دوں میرے پاس غیبت ہے بھائی، وہ لو بس ہم لینا شروع کر دیں گے، لوگ لائن لگ جائے گی، قطار لگ جائے گی. اس کے خریدار تو اتنے ہیں کہ کوئی حد و حساب ہی نہیں. میرے پاس مال کم ہے ورنہ خریدار تو بہت ہے. اور حسد اور کبر اس کے خریدار طلبا اور علماء ہیں, وہ اس کے خریدار, ان میں حسد اور کبر بہت پایا جاتا ہے. وہاں جا کر کے میں ایک آواز لگا دوں تو بس فوراً لائن لگ جائے, خریدار خریدار چاروں طرف سے مجھے گھیر لیں اور آنن فانن حسد کی بوری ختم, تکبر کا مٹکا ختم, ہاتھوں ہاتھ مل جائے گا. بغض اور کینہ یہ بہت ہے عورتوں کے اندر, خاص طور سے غیبت اور کینہ اور بغض بہت زیادہ پایا جاتا ہے. شیطان نے بھی کہا کہ غیبت خریدار بہت ہیں, اور حکایت سے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ عام لوگ اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہیں. اور لوگ مبتلا ہونا شیطان کے مال کا فروخت ہونا, شیطان تو چاہتا ہی یہ کہ بنی آدم زیادہ سے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو, انسان زیادہ سے زیادہ گناہوں کے اندر منہمک ہو تاکہ اس کا مشن پورا ہو. اور غیبت اسے کہتے ہیں, غیبت اس کا نام ہے کہ کسی انسان کا اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ایسا تذکرہ کرنا, اس کے ایسی باتوں کو ذکر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو تو اسے ناگوار گزرے. یہ تعریف حدیث شریف میں آئی ہے. حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں, ذکر کا افاقہ بیما تکرو بیما یکرو او کما فعل, تیرا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا کہ جو اس کو ناپسند ہو, یعنی اسے معلوم ہو کہ میرے پیچھے سے انہوں نے میری یہ باتیں کہی ہیں اور میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی ہیں تو اسے ناگوار گزرے اور وہ ناپسند کرے, اسے غیبت کہتے ہیں. کسی نے حضور سے پوچھا کہ اگر حضور جو ہم کسی کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر ہو تو, فرمایا اگر ہو تبھی تو غیبت ہے, اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو فقط بحتا ہو, تم نے اس کے اوپر تہمت لگائی جو دوہرا گناہ, ایک تو برائی کی اور برائی بھی ایسی کی جو اس کے اندر نہیں ہے, یہ بہتان اور الزام تراشی اور تہمت لگانا ہو گیا, تو غیبت بھی ہوئی اور تہمت لگانا بھی ہو گیا, تو دوہرا گناہ ہو گیا. کوئی انسان بھائی عیب سے خالی نہیں ہے, اللہ ماشاءاللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں, ورنہ تو باقی سب خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اس کے اندر برائی ہوتی ہے. جیسے کسی میں اچھائیاں ہوتی ہیں ایسی برائیاں بھی ہوتی ہیں, تو کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اس کی اس برائی کو اس کے پیٹ پیچھے دوسروں کے سامنے ذکر کرنا, اس کا نام غیبت ہے. جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا, اب یہ عیب کی بات ہے, ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہے, پانچوں نمازوں کو اپنے وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتا دوسرے سامنے اس کا ذکر کریں گے, وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا, وہ حج کیا کرے گا, وہ تو نماز نہیں پڑھتا, وہ صدقہ کیا کرے گا, یہ اس کی برائی کا تذکرہ ہو رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا اس لیے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, اسی کا نام غیبت ہے. یہ کسی مسلمان کے اندر غصے کی عادت ہے, موقع پہ موقع غصہ کرتا رہتا ہے. اب جس پہ غصہ کیا وہ جناب دوسروں کے سامنے بیٹھ کر کے اس کے عیب گنوائے, تو بڑا غصہ تیز ہے اور وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور یوں ہے اور وہ ہے, اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے, وہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے. اس کا نام غیبت ہے. اور غیبت کرنا بدترین گناہ ہے. بس اس سے بچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی اپنی زبان پہ تالا لگا لے, نہ کسی کی اچھائی بیان کرے نہ کسی کی برائی بیان کرے. اور کسی کا اچھا تذکرہ کرنے میں تو کی نفسی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کے لیے کچھ عرصے اچھے تذکرے سے بھی روکنا پڑے گا. جب اچھا تذکرہ سے روکے گا تو برے تذکرے سے بھی روکے گا, اور جب برے تذکرے سے بچنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اچھا تذکرہ کرنے میں کوئی مزہ آتا نہیں. اس کی مثال ایسی ہے, مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو کاغذ کو جب ایک طرف سے موڑ دو تو موڑنے کے بعد اگر اس کو ہاتھ سے جو سیدھا کریں گے کبھی سیدھا نہیں ہوگا, ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اس کو سیدھا کرو گے وہ پھر مڑ جائے گا. جب تک اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا سیدھا ہے, ہاتھ ہٹتے پھر مڑ جائے گا, لیکن اس کو دوسری جانب موڑ دو پھر چھوڑ دو سیدھا ہو جائے گا. ایسے یہاں پر بھی سمجھو کہ غیبت سے اپنی زبان کو روکنے کے لیے اگر غیبت سے روکنا چاہو گے تو نہیں رکے گی, دوسرے کا اچھا تذکرہ سے بھی روکو, فضول باتوں سے بھی اپنی زبان کو بند کرو. تو یہ بالکل آپ نے زبان کو موڑ دیا گیا. اب جو زبان کو چھوڑو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ فضول گوئی سے بچے گی, غیبت سے بچے گی, اچھی باتیں کرے گی, اچھا تذکرہ کرے گی. بس دوسروں کے تو نہ عیب میں پڑے نہ خوبی میں پڑے. آج اردو کی مثل مشہور ہے, تو اس کو پرائی کیا پڑی, اپنی نبیڑ تو دوسروں کی فکر میں کیا پڑا, تو اپنی اصلاح کر. اور دوسرے کو عیب آدمی کو جب ہی نظر آتے ہیں, دوسرے کی برائیاں انسان جب ہی کرتا ہے جو اپنی برائیاں آدمی کو نظر نہیں آتی. جب تک آدمی کو اپنے عیب نہیں معلوم ہوتے, اپنی برائیاں معلوم نہیں ہوتی, دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر ظفر کا یہ شعر بہت پڑھتے تھے کہ تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. تھے جو اپنے عیوب سے بے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ. دراصل ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے, اگر ہمیں اپنے عیب نظر آتے تو ہم دوسروں کی برائی نہ کرتے. اس لیے اپنے عیبوں سے فرصت ہی نہیں. دوسروں کے عیب تو جب آدمی ذکر کرے, جب اپنے عیب نہ ہو. اور اپنے اندر تو عیب ایسے ہیں, سر سے پیر تک عیبوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں, کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہیں, خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں, لغزشوں سے بھرے ہوئے. کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو, اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو. ہمارا تو ہر عمل ناقص, ہر کام ہمارا ناقص. اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تو کیا ذریعہ بنے, گرفتی نہ ہو تو بہت بڑی بات, پکڑ نہ ہو تو یہ بہت بڑا انعام ہے. تو دوسروں کے عیبوں کو تو آدمی سوچنا ہی چھوڑ دے, بس دیکھنا ہی چھوڑ دے, غور کرنا ہی چھوڑ دے, ذکر تو بہت دور کی بات ہے. اپنے عیوب کو سوچا کرے, اپنی خامیوں کو سوچا کرے, اپنے عیبوں کو سوچا کرے, اپنی کمزوریوں کو دیکھا کرے, بس اسی کا مراقبہ کرتا رہے. دوسروں کی بارے میں زبان ہی نہیں کھولے, نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے. غیبت جس طرح کرنا گناہ ہے, غیبت سننا بھی گناہ ہے. اللہ بعض لوگ غیبت تو نہیں کرتے, لیکن غیبت ہوتی ہے سننے میں, کمزوری دکھاتے اور کم غیبت ہوتی تو سنتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے, منع نہیں کرتے. حالانکہ حکم یہ ہے کہ اول تو غیبت مت کرو, کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے, کوئی کسی کی برائی نہ کرے, اور اگر کوئی دوسرا کسی غیبت کرنے لگے تو یا تو منع کرو اور کہہ دو کہ بھائی غیبت آپ نہ کریں, یہ غیبت کرنا بڑے گناہ کی بات ہے, کوئی اور اچھی بات کر لیں, لیکن اس گناہ کے تذکرے سے کیا فائدہ, گناہ کے ذکر سے کیا فائدہ سوائے گناہ گار ہونے کے. آپ کو یہ بات نہ کریں, اس طرح سے منع کر دیں. اگر منع نہیں کر سکتے ہیں تو کسی انداز سے گفتگو کا جو رخ ہے اسے بدلنے کی کوشش کریں, اس کی بات کاٹ کے درمیان سے کوئی اور دوسری بات شروع کر دے. تو کہ آپ نے میری بات کاٹ دی, یہ بات کاٹنے کی تھی, یہ بات کرنے کی نہیں ہے, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کر لیں آپ, یا کوئی اور بات آپ شروع کریں, یہ کرنے کی بات نہیں ہے. تو اس سلسلے میں دوسرے کی دل شکنی کی پرواہ نہیں کرے آپ, اس لیے کہ دین شکنی مقدمے دل شکنی تھے. کیونکہ دین کو برباد کرنے سے ضرور بچنا ضروری ہے دوسرے کے دل دکھنے سے, یعنی کہ لحاظ میں اور شرم میں آدمی گناہ کرتا رہے اور گناہ کے سننے میں مبتلا ہوتا رہے, پر اور بات کو گھمانے پھرانے سے بھی کام نہ چلے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے کہ پھر وہاں سے اٹھ جائے, پھر وہاں بیٹھا نہیں رہے, چاہے وہاں سے اٹھنے سے دوسرا کتنا ہی ناراض ہو کتنا ہی خفا ہو. اس لیے کہ اپنے آؤ گناہ سے بچانا ضروری ہے دوسرے کے دل دکھنے کے مقابلے, دوسرے کے برا منانے کے مقابلے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اس کے لیے بہت ہی اہم لفظ استعمال فرمایا ہے اس گناہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے ولایا تو بازوکم بازا, اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی گوشت کھائے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی گوشت کھائے؟ فکرہتموہ, اس کو تو تم بھی ناپسند کرتے ہو, اس کو تو تم بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنے مردار بھائی گوشت کھاؤ, لہذا غیبت سے بچو. فاتقوا اللہ, اللہ تعالی سے ڈرو. اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کو ایسا قرار دیا جیسے اپنے مردار بھائی گوشت کھانا. ایک تو انسان گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ کا کام ہے, کتنا برا فیل ہے یہ انسان. بھائی آدم خور ہونا اچھی بات ہے کیا؟ یہ آدم خور بھی تو ہوتا ہے, نہیں ہوتا, بادشاہ آدم خور ہوتے ہیں, انہیں کس سے کہانیاں کتنی مشہور و معروف ہیں. اگر کوئی انسان آدم خور ہو جو کسی آدمی کا خون پیتا ہو گوشت کھاتا ہو, تو شیر کا آدم خور ہونے کو لوگ برا کہتے ہیں اور بہت ہی خطرناک کہتے ہیں. تو انسان ہو کر کے آدم خور ہو, کتنی عیب کی بات ہے, کتنی برائی کی بات ہے, کتنی ہے. اور پھر اپنے بھائی گوشت کھانے والا, اپنے بھائی گوشت کھانا اور بھی اس سے زیادہ برا, اور پھر وہ بھی زندہ کا نہیں مردہ بھائی گوشت کھانا, جس میں اور زیادہ کراہت. غیبت کرنا ایسا ہے, تو جب تم انسان کا گوشت کھانا گوارا نہیں کر سکتے, اپنے بھائی کا گوشت کھانا گوارا نہیں کر سکتے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت تم سے کھایا نہیں جا سکتا اور تم اس کو برا سمجھو گے, تمہیں زبردستی کھلائے گا تب بھی تم کھانے سے بچنے کی کوشش کرو گے, تو پھر غیبت کیوں نہیں, غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ غیبت بھی ایسے ہی گناہ ہے اور ایسا ہی برا ہے. اور اسی کی تشریح ایک حدیث میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے بھائی کی غیبت کرنا یہ ایسا ہے جیسے اس سے مردہ گوشت کھانا، خون پیپ کھانا پینا، اور یہ واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان شریف کے اندر دو عورتیں کہیں جمع ہو گئیں اور باتیں کرتے کرتے کسی غیبت میں مبتلا ہو گئی. اور اس کے نتیجے میں ان کی حالت غیر ہو گئی اور مرنے قریب ہو گئی. تو کسی نے آ کر کے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ حلق میں کچھ پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑ گئے اور جاں بلب ہیں. آپ کو شاید بدلیا وہی معلوم ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے. تو آپ نے کہا ان کو بلا کر لاؤ. جب وہ آ گئیں تو آپ نے ایک بڑا سا پیالہ منگوایا اور منگوا کر کے ان میں سے ایک سے فرمایا کہ تم اس میں قے کرو. سر اس میں قے کی تو اس کے منہ میں سے خون نکلا، پیپ نکلی، گوشت کے ٹکڑے نکلے. پھر دوسری عورت سے کہا کہ تو بھی اس میں قے کر. اس نے بھی قے کی تو اس کے منہ سے بھی خون پیپ نکلا اور گوشت کے ٹکڑے، خون کے جمے ہوئے سے ٹکڑے اس کے حلق سے نکلے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے جو اپنے دوسرے مسلمانوں کی غیبتیں کی تھیں اس کی وجہ سے یہ تمہارے پیٹ میں بھر گیا تھا، اس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت غیر ہو گئی اور حالت خراب ہو گئی تھی اور تم مرنے قریب پہنچ گئے. خبردار، آئندہ کسی غیبت مت کرنا. اس طریقے سے اللہ پاک نے حقیقت حال ظاہر فرما دی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی گوشت کھانا. اور ایک اور واقعہ حضور کے زمانے میں غیبت کا پیش آیا. حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا اور انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر کے آپ سے درخواست کی کہ حضور مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں. اور اس گناہ کا انہوں نے اقرار اور اعتراف کر لیا. چنانچہ آپ نے ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیا اور ان کو رجم کر دیا گیا. تو ان کے دو ساتھی تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے ان کے گناہ پر پردہ رکھا تھا، انہوں نے اس پردے کو ہٹا دیا اور دیکھو آخر کار کس طرح ان کو کتے کی طرح رجم کر دیا گیا. آپ نے یہ بات سن لی لیکن اس وقت آپ خاموش رہے. تھوڑے دور چلتے رہے. چلتے چلتے راستے میں ایک مرا ہوا گدھا ملا جو سڑ رہا تھا اور سڑنے کی وجہ سے اس کا جسم پھول گیا اور پاؤں اوپر ہو گئے. جب جانور سڑ کے پھول جاتا ہے تو عام طور سے پیر اوپر ہو جاتے ہیں، پیٹ جو ہے نا بیچ میں پھول جاتا ہے اس کا، اور کچھ دن کے بعد پھر وہ پھٹ جاتا ہے. تو اس وقت اس گدھے کی حالت یہ تھی کہ وہ پھول کر موٹا ہو رہا تھا اور اس کے پاؤں اوپر اٹھے ہوئے تھے. اس وقت آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، ارے بھائی وہ دو آدمی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ہم حاضر ہیں. تو میں یہاں آؤ تو آگے میں یہ مردار گدھا کھاؤ. یہ مردار گدھا کھاؤ. کہا حضور یہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں، اس کا تو کھانا ممکن نہیں ہے، حرام ہے، مردار ہے اور سڑ رہا ہے بری طرح سے. آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی حضرت معیز کے سلسلے میں جو تم نے جملہ بولا تھا وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ ہے میری جان ہے, معیز اس وقت جنت کے نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. تو ایک برائی کا جملہ بولا تھا اس کو بھی آپ نے فرمایا ایسا ہے جیسے کہ یہ گدے سڑے ہوئے گدے کا گوشت کھانا, جیسے یہ مشکل ہے ایسے غیبت بھی یاد رکھو سخت گناہ ہے اور بدترین گناہ. ایک تابعی کا واقعہ لکھا ہے ہم حضرت نے, حضرت ربعی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں گیا, وہاں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی جیسے کہ عام طور پر ہوتی ہیں, کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی کبھی اس کی کبھی اس کی, ہوتے ہوتے جناب وہ کسی کی غیبت شروع ہو گئی. میں نے منع کیا بھائی یہ تو غلط بات ہے, غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب وہ باز نہیں آئے تو میں اٹھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں آیا کہ اب تو انہوں نے غیبت چھوڑ دی ہوگی, چلو میں بھی چلتا ہوں, بیٹھ جاتا ہوں. میں پھر ان کے پاس آ کے بیٹھا. اب دوبارہ جب میں آیا تو پھر انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے غیبت شروع کر دی اور کسی کی برائی کرنا شروع کر دی. اب جو برائی شروع کرنی تھی تو میں کمزور پڑ گیا, نہ میں نے ان کو منع کیا نہ میں اٹھ کے گیا, وہیں میں غیبت کے سننے گناہ میں مبتلا ہو گیا, بلکہ ایک دو جملے میرے منہ سے بھی برائی کے نکل گئے الحمد للہ. خیر وہ مجلس برخاست ہوئی, پھر شام آئی, پھر میں رات کو سویا تو رات کو میں نے خواب دیکھا, ایک بہت ہی شفاف آدمی میرے پاس آیا اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تشتری تھی جس کے اندر گوشت بھرا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھ میں, وہ میرے پاس آیا. جب میں نے گوشت دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ یہ خنزیر گوشت ہے, خنزیر سور کا گوشت ہے, یہ تو نہایت ہی مکروہ اور بہت ہی بدبودار. اب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کھاؤ. میں نے کہا کیسی باتیں کر رہا ہے, یہ سورہ گوشت میں کیسے کھا سکتا ہوں, تو حرام ہے, نجس العین ہے, یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں, تب کہ نہیں کھانا پڑے گا. میں نے انکار کیا, انہوں نے زبردستی میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دی. اب جتنا میں منع کروں اتنے وہ میرے گوشت جو ہے نا منہ میں ڈالے جائے, ٹھونسے جائے, ڈالے جائے, ٹھونسے جائے, اتنا ٹھونسا اتنا ڈالا کہ آخر کار میری متلی ہونی شروع ہو گئی, قے آنی شروع ہو گئی. لیکن جتنا میرے سے قے ہو اتنا ہی وہ اندر گوشت ٹھونسے. اس شدید اذیت کے اندر میں مبتلا تھا کہ اسی حالت میری آنکھ کھلی تو معلوم ہے خواب تھا. لیکن ایسا کہ وہ میرے دل پر پوری طرح نقش ہو گیا, اس کی شکل, اس کی صورت, اس کی حیات, اور وہ گوشت جو تشتری کے اندر رکھا ہوا تھا, بس میری بیداری کے بعد بھی مجھے تو میری بری حالت, لیکن شکر ادا کیا کہ چلو بھائی خواب تھا, سچ مچ حالت نہ تھی. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب بھی میں کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے بیٹھتا تو اس سور کے گوشت کا ذائقہ مجھے اپنے منہ میں محسوس ہوتا. اور ایک دن دو دن نہیں, 30 دن تک میری یہ کیفیت رہی, 30 دن تک میری یہ کیفیت رہی. خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی. اب ہماری تو حس صحیح نہیں ہے نا, جب آدمی بار بار ایک گناہ کرتا ہے نا, کرتے کرتے انسان کے دل پر سیاہ نقطہ رکھتا رہتا ہے, سیاہ نقطہ رکھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ انسان کا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. اور جب کالا ہو جاتا ہے تو اس سے کالا ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر گناہ کر کے اس کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا, اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا. تو یہ تقریباً ہمارے حال ہے کہ رات دن غیبت کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا, رات دن بدنگاہی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں محسوس ہو رہا, جھوٹ بول رہے ہیں اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہو رہا, گانے گا رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. کم کم تول رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، لیکن کوئی احساس نہیں ہو رہا. فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہو رہا. عورتیں ہیں کہ رات دن بے پردہ گھوم رہی ہیں، پرواہی نہیں، صدر کھلا ہوا ہے، ہوش ہی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ اندر سے ہماری صلاحیت بگڑ چکی ہے، دل خراب ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، دل کے تختی سیاہ ہو گئی. ورنہ ذرا سا بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو فوراً انسانوں کو اپنے دل میں اس کا احساس ہوتا ہے. ایک ذرا سے دو غیبت کے جملے بول دیے تھے، اس پر یہ خواب نظر آیا اور تنبیہ ہو گئی. اس لیے بھائی اس گناہ سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ اس کی ضرورت ہے. اس لیے بلا تاخیر ہمیں اس گناہ عظیم سے بچنا چاہیے. یہ غیبت فی بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، اور اس وجہ سے بہت زیادہ سنگین ہے کہ بہت زیادہ عام ہے. اس لیے بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. باقی باتیں اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بھی اور دیگر سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واپس اللهم لك الحمد لا نفس سلام عليك وما سلم اللهم لك الحمد لا نفس سلام عليك وما سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دور سے پناہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم نے ہمارے متعلق جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. پرچے میں جو دعا لکھی گئی ہے یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اپنے رحمت سے قبول فرما، اپنے رحمت سے قبول فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمة.